العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمد للہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله يا آلك وأصحابك يا نور الله
سب سے پہلے جو واقعہ عرض کروں گا وہ ہمارے لیے زیادہ یعنی کہ ندامت کا باعث ہوگا کہ وہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور کس قدر ادب کرتے تھے اور ان واقعات کے آئینے میں ذرا ہم بھی اپنے آپ کا ملاحظہ کرتے رہیں کہ وہ جس قدر مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر ہم اب دنیا سے محبت کرتے ہیں شاید. تو آپ دیکھتے چلے جائیں اور ندامت سے ہو سکے تو اشک باری کر کے ورنہ سر جھکا کر دنیا کی محبت کے نقوش اپنے دلوں سے مٹانے کی کوشش کریں. چنانچہ سب سے پہلے جو واقعہ عرض کروں گا وہ ہمارے لیے زیادہ یعنی کہ ندامت کا باعث ہوگا جس میں ایک خاتون ایک صحابیہ کا واقعہ ہے حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان صحابیہ کو سرکار سے کتنی محبت تھی اور کس وارستگی کے ساتھ وہ سرکار کی محبت میں گم تھی. چنانچہ غزوہ احد کے مارکے میں یہ دلیر خاتون اپنے شوہر سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے صاحبزادگان حضرت سیدنا عمارہ جس کی نسبت سے ام عمارہ کہلاتی ہیں میں عمارہ کی ماں تو حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں شہزادے بھی ان کے ساتھ ہیں شوہر بھی ساتھ ہیں اور یہ سرکار پر قربان ہونے کے لیے چلی ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ کافر ابن امیہ ایک دم تلوار لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھتی ہے تو بجلی کسی تیزی سے سرکار کی طرف بڑھتی ہے اور اس تلوار اور سرکار کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے. تو ان کے کندھے پر اس کافر کا وار پڑتا ہے تلوار کا, جس سے بہت زیادہ گہرا زخم ان کے کندھے کی طرف ہو جاتا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتی, فوراً وہ تلوار پہنچ لیتی ہیں اور اس کافر پر وہ وار کرتی ہیں, اور اتنا کاری وار کیا کہ ضرور وہ کافر جو تھا وہ دو ٹکڑے ہو جاتا, لیکن وہ کافر جو تھا اس نے دو زرہیں پہن رکھی تھی, اس لیے وہ جو تھا قتل ہونے سے بچ گیا. اور اس جنگ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گردن اور سر وغیرہ پر 13 زخم آئے, 13 زخم. ان کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے اسی جنگ احد میں شدید زخمی کر دیا اور میرا خون بند ہی نہیں ہوتا تھا, تو میری ماں ام عمارہ میرے قریب آئیں اور اپنے لباس میں سے ایک کپڑا پھاڑا اور میرے زخم پر کس کر انہوں نے باندھ دیا, اور یہ نہیں کہا کہ بیٹا اب آرام کر, نہیں. یہ ماں آج کل کی ماؤں جیسی نہیں تھی. ماں بولتی ہے بیٹا اٹھ, اب تیرا خون بند ہو گیا, کھڑے ہو جا اور پھر جہاد میں مشغول ہو جا. اتنے میں اتفاق سے وہی کافر جس نے عبداللہ کو زخمی کیا تھا وہ سامنے آ گیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ام عمارہ دیکھ, اسی شخص نے تیرے چہیتے بیٹے کو زخمی کیا تھا. یہ سنتی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا اور تلوار سنبھالی اور جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر وار کیا, اور ایسا وار کیا کہ وہ کافر جو تھا وہ زخمی ہو کر گرا, لیکن وہ مرا نہیں, سرین کے بل گھسٹتا ہوا وہ میدان سے بھاگنے لگا. یہ منظر دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کھیل گیا اور فرمایا, اے ام عمارہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے ایسی طاقت اور ہمت دے دی کہ تو نے بھی جہاد میں شرکت کر لی اور اللہ کی راہ میں تو نے جہاد کیا. اب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتی ہیں, ہم سے کوئی پیر صاحب یا بزرگ خوش ہو جائیں تو بولتی ہیں حضرت و برکت کی دعا کر دو, روزی لگ جائے, میرے شوہر کی نوکری پکی ہو جائے, کرائے کا مکان ذرا ہے وہ ہمارا اگر وہ مالکانہ ہو جائے, ہم یہی مانگنا ہے. ام عمارہ نے خدا کی قسم وہ مانگا کہ آج کی کوئی ماں بہن یا بھائی سوچ بھی نہیں. جب سرکار نے خوشی کا اظہار کیا نا تو وہ بھی خوش ہو گئی اور مانگ لیا, اور سبحان اللہ کیا مانگا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس آپ تو ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں بھی آپ کی خدمت گزاری کا شرف بخشے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے دعا بلند ہو گئے. سبحان اللہ, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار نے دعا مانگی, کیا دعا مانگی؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں, یہ اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں جنت یہ تو اللہ دے گا, میں کیا دے سکوں, مجھے تو میرا ہی پتہ نہیں. نہیں, بلکہ جیسے ام عمارہ نے جنت میں رفاقت کا سوال کیا, خدمت گزاری کا سوال کیا, تو سرکار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. یہ دعا تو ہمیں مطلب یعنی کہ دعا کا آداب سکھانے کے لیے سرکار نے فرمائی, جس میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی پیش کیا, سرکار خوش ہو گئے اور فرمایا, اصل ربیعہ تو, اے ربیعہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کی, یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا طالب ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ اور مانگ, کیا مانگتا ہے؟ یعنی جنت تو دے دی, اب مزید مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا کہ بس, اب تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, مجھ سا کوئی گدا نہیں, تم سا کوئی سخی نہیں. جب جنت مانگ لی تو ساری کائنات مانگ لی, بلکہ ساری کائنات جنت میں گھومے, اور کیا مانگنا تھا مجھے, اور جنت میں رفاقت مانگی تھی, تو اب مانگنے کی کوئی نعمت رہ نہیں گئی تھی جو ربیعہ مانگتے ہیں. تو سرکار بہرحال سب کچھ دے سکتے ہیں. تو حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کرا لی اور سرکار نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو, ان کے شوہر کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو جنت میں میرا رفیق بنا دے, میرا ساتھی بنا دے, تو یہ بہت خوش ہوئی. اور عمر بھر اعلانیہ علل اعلان ببانگ دوہل کہتی تھی کہ اب دنیا میں اس دعا کے بعد دنیا میں مجھ پر کوئی بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھا یہ خاتون کس قدر بہادر تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتی تھی. اور غزوہ احد میں سرکار پر جو وار ہوتے تھے تو ان واروں کو ہٹاتی تھی, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک وار کو تو اپنے جسم پر جھیلا اور بہت گہرا زخم ان کے کندھے پر آیا اور سر اور کندھے وغیرہ پر 13 زخم کھائے اور بیٹا زخم سے نڈال ہو گیا, خون بند نہیں ہوتا تھا, اپنا کپڑا پھاڑ کر اس کا زخم پر پٹی باندھی اور خون بند کیا اور پھر بھی آرام کے لیے نہیں کہا, دوائی نہیں پلائی, بلکہ فرمایا بیٹا اٹھ اور جہاد میں مشغول ہو جا. ایک یہ مائیں تھیں, ایک آج کل کی مائیں. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کس قدر محبت کرتے تھے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک صحابی ہوئے, ان کا کارنامہ بھی بہت پیارا ہے. یہ کسی گاؤں میں رہتے تھے اور بکریاں چراتے تھے. ایک بار سرکار کی یاد آ گئی تو اپنی بکریوں کو ایک رسی میں پھرو کر اپنے بھتیجے کو ساتھ لیے مدینہ منورہ میں سرکار کی تلاش میں آ گئے کہ چلو بھائی دیدار کر لیں سرکار کا, پیاس بجھائیں. اور معلومات کی کہ سرکار کہاں تشریف رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی احد کا مطلب یعنی کہ اس وقت مارکا ہو رہا تھا اور انہیں اس کا برابر پتا نہیں تھا, گاؤں میں رہتے تھے. تو انہیں بتایا گیا کہ سرکار تو احد شریف پر تشریف لے گئے, وہاں کافروں سے جنگ ہو رہی ہے. اچھا انہوں نے مدینہ پاک میں بکریاں چھوڑ دی اور تیار ہو کر یہ سیدھا میدان احد میں پہنچ گئے. ابھی سرکار کے دربار میں پہنچے ہی تھے کہ کافروں کی ایک جماعت جو تھی وہ سرکار پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حملہ آور ہوئی, حملہ کرتی ہوئی وہ بڑھنے لگی سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانساروں سے فرمایا کہ کون ہے کہ یہ جو جماعت مجھ پر آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے, ان کو تتر بتر کر دے, منتشر کر دے, جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا ساتھی. تو حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر بے قابو ہو گئے اور تلوار اٹھائی اور کافروں کے دل میں گھس گئے اور ایسی زور کی تلوار چلائی کہ واقعی ان سب کو منتشر کر کے بھگا دیا. دوسری بار پھر ایک جماعت آئی, جب بھی سرکار نے یہی اعلان کیا تو حضرت وہب بن قابوس اس وقت بھی ان میں گھس گئے اور ان کو ریس کرا دیا. تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو بھگا دیا. تو جب تیسری بار وہ جماعت آئی تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا, سرکار نے جنت کی خوشخبری دی تو حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زور و جوش اور ولولے کے ساتھ وہ گھس گئے اندر. اب کافی تھک بھی گئے تھے, سارے کچھ زخم بھی آئے ہوں گے. تو اب کی بار وہ ایک دم بے قابو ہو کر لڑنے لگے اور پرجوش طریقے پر کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلیری اور بہادری کسی کی بھی کسی لڑائی میں نہیں دیکھی اور شہید ہونے کے بعد میں نے حضور کو دیکھا. حضرت سعد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت وہب کے سرہانے کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں اے وہب اللہ تجھ سے راضی ہو کیونکہ میں بھی تو تجھ سے راضی ہوں. اس کے بعد خوش نصیبی دیکھیے وہب بن قابوس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کو قبر میں اتارا اور دفن کیا. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی احد شریف میں زخمی ہوئے تھے, پھر بھی وہب پر یہ شفقت فرمائی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے عمل پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک وہب بن قابوس پر آیا, کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی وہب بن قابوس جیسا اعمال نامہ لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. اس قدر مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی عبارت اور وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوان کی عشق ہے. آپ اندازہ تو لگائیں کہ یہ تو گاؤں میں تھے, ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی احد کی لڑائی بھی ہو رہی ہے. کبھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کو زیادہ صحبت نہیں ملی تھی, لیکن جب سرکار کی یاد ستائی تو بکریوں سمیت سرکار کے دیدار کے لیے زیارت کے لیے مدینہ پاک پہنچ گئے. اور جب احد شریف کا پتہ چلا احد شریف چلے گئے, جب لڑائی دیکھی تو یہ لڑنے لگے. اور آپ نے دیکھا کہ کس دلیری اور جاں بازی کے ساتھ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور سرکار کی کرم نوازی اور شفقت ایمان سے قابل رشک ہے. حضرت وہب بن قابوس, اے کاش حضرت وہب بن قابوس کا جہاں پاؤں پڑا تھا اس مبارک پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کا کوئی ذرہ ہم ہوتے, جیسے عاشق رسول اور اسے جان سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا لینے کا ہمیں بھی شرف مل جاتا. مگر کریں کیا, نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے کہ آج کل کے دور میں ہم مطلب یہاں جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں الجھے ہوئے. تو بہرحال سرکار نے بھی اتنا کرم فرمایا, اتنی شفقت فرمائی کہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور میں بھی ان سے راضی ہوں. یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا کہ میں بھی اس سے راضی ہوں, اور پھر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارنا دفن کرنا. سعادت در سعادت در سعادت در سعادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ معزز صحابہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا پیار کرتے تھے, کتنی والیانہ عقیدت تھی, کتنا عشق تھا کہ سرکار کے ایک اشارے پر اپنے سروں کو کٹا دیتے تھے. اور ایک ہم بدنصیب لوگ ہیں, جان دینا تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے خاندان میں بھی کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ ہم بھی جان دے دیں. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں, آپ بھی سوچئے, خوب سوچئے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہمارا کیا بنے گا. ایک تو وہ عاشق تھے جو سرکار کے اشاروں پر اپنے سر کٹا دیتے تھے, ایک ہم نام نہاد عاشق ہیں, نعت پڑھنے کی حد تک عاشق ہیں, نعرہ لگانے کی حد تک عاشق ہیں. صرف نعرے لگانا اور عمل بالکل نہ کرنا, سنت پر ایک بھی دھیان نہ دینا, داڑھی نہ رکھنا, زلفے نہ رکھنا, نمازوں کو قضا کر دینا, اور پھر صرف نعرے لگانا یا صرف نعتیہ اشعار پڑھنا, تو صرف یہ عشق رسول نہیں ہے. نعتیں پڑھنی چاہیے, نعتیں پڑھنا بالکل عشق رسول کا ذریعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی میں صرف کہہ رہا ہوں کہ صرف نعتیہ اشعار ہی پڑھنا, نماز ایک نہ پڑھنا, صرف یہ عشق نہیں. تو نماز بھی پڑھیں, نعت بھی پڑھیں, نماز بھی پڑھیں اور نیاز بھی کریں, یعنی دونوں ہونے چاہیے نا. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیوں, آپ بھی غور کیجئے, کیا آپ کو بھی عشق ہے؟ اگر ہے تو آپ کا عشق کیسا ہے؟ پانچوں وقت نماز پڑھنے والا عشق ہے یا نہیں؟ با جماعت نماز پڑھنے والا عشق ہے یا نہیں؟ اپنا چہرہ ذرا ہاتھ پھیر کر, ہاتھ بھی نہیں پھیرتے شرم آتی ہے, تصور میں سوچ کر دیکھیں گے عاشقوں والا چہرہ ہے تو آپ کو تو بتائیے کہ یہ بھی کوئی عاشق ہے جو جھوم جھوم کر یوں تو کہے, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. آپ بتائیے جچتا ہے؟ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے, دعویٰ, ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے, دل مجبوری سے روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. یعنی ایسا شخص کہ جو یہ کہے کہ مجھے روزانہ رات کو سرکار کی جدائی کا جنوں یعنی دیوانگی تڑپاتی ہے اور میں روتا ہوں خوب اپنی مجبوری پر, اور چہرہ دیکھو یہودی کا, تو یہ کیسا محبت والا ہے جس کو مدینہ اور تاجدار مدینہ سے اتنی محبت ہو, الفاظ سے جس کا اظہار ہے. تو نا محبت کی دلیل بھی تو مناسب ہے نا, بغیر دلیل کے محبت پھر وہ بات نہیں رہتی نا. تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ ہمیں اور آپ کو بھی کیا واقعی عشق ہے, جان قربان کرنے جیسا عشق ہے یا مال قربان کرنے جیسا عشق ہے یا تھوڑی بہت تکلیف اٹھانے جیسا عشق ہے. تو ان تینوں معاملے میں ہم فیل ہو گئے. ایک بار میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات تشریف لائے, چہرے زیبا پر بھوک کے آثار تھے, بھوک. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے, جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے زیبا پر آثار بھوک نمایاں دیکھے وہ تڑپ گئے. انہوں نے فوراً بازار کا رخ کیا, مزدوری کی, مزدوری کی, پھر بہترین میٹھی میٹھی کھجوریں خرید فرمائی, اور کھجوریں دے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ انہیں تناول فرمائیے. سرکار تو روشن ضمیر سمجھ گئے, آپ نے بتایا کیا تم نے میری محبت کی وجہ سے ایسا کیا مجھے بھوکا دیکھ کر؟ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں یہ کیوں کرتا؟ دیکھو نیاز آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, ہم اور آپ نیاز کرتے ہیں تو مفاد یہ ہوتا ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے گی. اور اس صحابی کی نیت اور اس کی استقامت دیکھیے اور اس کی عظمت دیکھیے. سرکار نے فرمایا کہ تم نے میری محبت کی وجہ سے ایسا کیا ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی محبت نہ ہوتی تو میں یہ کیوں کرتا؟ تو ارشاد فرمایا تیار ہو جا، روزی میں برکت نہیں ہوگی، مال میں فراوانی نہیں ہوگی، تیری دکان چھوٹی ہے تو بڑی نہیں ہوگی، کارنر کی نہیں مل جائے گی، مین بازار میں نہیں مل جائے گی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہم جو نیاز کرتے ہیں تو نیت ہوتی ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے گی، ذرا پھل پھول جائیں گے، کاروبار وسیع ہو جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا دیکھ، مجھے پیش کرنے والے، میری محبت میں مجھ پر قربان ہونے کا جذبہ رکھنے والے، تیار ہو جا۔ فقر، فقر یعنی تنگ دستی، غربت، جس سے سارے عاشق جتنے بھی اس وقت موجود عاشق ہیں سب دور بھاگتے، فقر اور تنگ دستی تیری طرف اتنی تیزی سے آئے گی کہ اتنی تیزی سے تو پہاڑوں سے جو آبشار گرتی ہے وہ بھی نہیں گرتی، یعنی پہاڑوں سے جو تیزی سے پانی گرتا ہے نا وہ بھی اتنا تیزی سے نہیں گرتا جتنا تیزی سے، اب تو چونکہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تجھ پر فقر و تنگ دستی اور فاقہ اتنی تیزی سے آئے گا، غریب و جھوم جاؤ۔ تو عاشقوں کو غربت سے کیا کام، عاشق تو اگر کوئی محفل کرتا ہے، میلا شریف کی مجلس کرتا ہے تو اس کا تصور تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے روزی میں برکت ہو جائے گی، میرے مال میں فراوانی ہو جائے گی اور میں مالدار بن جاؤں گا۔ تو آج کل میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر یہی نیت ہوتی ہے کہ اس دنیا کی برکت حاصل ہو جائے، اللہ کی حقیقی رضا۔ وہ تو بزرگوں کے پیش نظر ہوتی تھی کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، شاہ ولی اللہ کے والد، یہ ہر سال سرکار کی نیاز کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ ربیع الاول شریف میں۔ تو ایک سال ان کے پاس صرف وہ بنے ہوئے چنے تھے، جس کو ہم لوگ مہمان لوگ ڈالیا بولتے ہیں، ڈالیا، تو وہ بنے ہوئے چنے ان کے پاس تھے اور کچھ نہیں تھا۔ اور جو بزرگان دین کے حالات میں نے پڑھے ان سے مجھے جو سمجھ آئی میں وہ عرض کرتا ہوں۔ تو یہ میری سوچ ہے، حلال کمائی سے نیاز کرو، حرام کمائی سے میں کیسے کہہ دوں کہ جی ہاں اسمگلنگ کے مال سے بھی کرو۔ تو میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور مجھے جو قرآن و حدیث میں سمجھ آتا ہے میں وہ عرض کرتا ہوں آپ سے۔ اگر دعوت اسلامی بالکل عام ہو گئی اور بچے بچے نے دعوت اسلامی کا پیغام قبول کر لیا تو انشاءاللہ پھر کسی کو ہماری طرف انگوش نمائی کا موقع نہیں ملے گا کہ یہ حقیقی عاشق رسول ہیں کہ جو واقعی سرکار کے اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عملی طور پر اس کا ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں، اور یہ عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ فلا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں، یا رسول اللہ آپ کے عشق و محبت میں گم ہو کر، آپ کی سنتوں پر مر مٹ کر، فلا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے، آپ کے عشق میں رو رو کر، آپ کے عشق میں تڑپ تڑپ کر، میری حالت ایسی ہو جائے کہ جو مجھے دیکھے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جب غلام کی حالت یہ ہے تو اس کے آقا کی شان کیسی ہوگی، جس کی محبت میں یہ رو رہا ہے، جس کی محبت میں یہ قربان ہو رہا ہے اور اپنی عقل کو بالکل دخل نہیں دیتا، آقا جیسے کہتے ہیں وہ کرتا ہے، آقا کی جو سنت یہ کرتا ہے، پورا خاندان ایک طرف ہے کہ تو داڑھی منڈا دے، یہ کہتا نہیں میرے آقا نے داڑھی رکھی تھی اس لیے میں نے رکھی ہے، پورا خاندان کہتا ہے کہ ہماری ناک کٹ گئی تو نے زلفیں کیوں رکھا لی، یہ کہتا نہیں میرے آقا نے زلفیں رکھی تھی میں رکھتا ہوں۔ انہیں ایسا غیرت مند بن جائے، لیکن اب ایسا غیرت مند تو کوئی کوئی ہوگا، اب تو یہ سب ہنستے، اگر ان کو داڑھی کہوں ہنستے، زلفوں کہوں تو ہنستے، اور امامے کہو تو امام سیریت نہیں رکھتے۔ داڑھی رکھنے والے نادان بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے باوجود ننگے سر، داڑھی رکھ کر ننگے سر پھرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب داڑھی کو بھی صاف کر دو، نہیں، اب جب داڑھی الحمدللہ آپ نے بڑھائی تو سرکار کا امامہ بھی سجا لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر ٹوپی پر امامہ باندھا، ٹوپی پر امامہ شریف سجانا یہ سنت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں آپ باندھو، کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا، تمہارا وقار بلند ہوگا، اور آج وقار تمہارا دھول میں مل گیا، امامہ تم باندھتے نہیں ہو، تمہارا وقار تمہاری عزت خاک میں مل گئی، اب کافر تمہاری گردن پر سوار ہیں، جس طرح چاہتے تمہیں دبا دیتے، ٹھیک ہے مت باندھو، وقار گم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ایمان سے وہ حق ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سرکار نے فرمایا حق ہے، امامہ باندھو تمہارا وقار بلند ہوگا، تو تم نے امامہ اتار دیا، تمہارا وقار نیچے ہو گیا بلند ہونے کی بجائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ امام عرب کے تاج ہیں، وہ امامہ اتار دیں گے، اپنی عزت اتار دیں گے، اور سفید لباس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند کیا، اور دعوت اسلامی والوں کا لباس جو ہے وہ سفید ہے، ہم نے یہ اپنا ڈریس رکھا ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے، اور لیکن اکثریت ہماری نہیں پہنتی، لیکن لوگوں سے شرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک وقت تو آئے گا کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہوگا کہ ہمارا بچہ با امامہ ہوگا، بارش ہر جوان ہوگا، بچے کی تو اگتی نہیں، جس کی ہوگی بالغ ہوتے ہی لوگ بولتے تیری عمر کیا ہے، حالانکہ شریعت تو حکم ہے کہ جب بالغ ہو گیا ایک کام نافذ ہو جاتے شریعت کے، بالغ ہوا اونچی داڑھی اور رکھ لی، خلاص تیری عمر کیا ہے تو ہر عمر میں لوگ مرتے ہیں، یہ عمر بڑی جی شادی کے بعد رکھنا، تو شادی کے بعد رکھنے کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی کون کہتا ہے؟ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی سے دو دن پہلے بیچارے کو کچھ بخار وخار تھا لیکن شادی ہو گئی، ولیمہ ہوا شادی کے پرسوں، جمعرات کو غالباً شادی ہوئی تو سیٹرڈے کو ولیمہ ہوا، تو ولیمہ کے وقت وہ سخت بیمار تھا لیکن مرل وہ دعوت میں نمٹا نہیں تھی نمٹ گئی، پھر سنیچر کے بعد اتوار آئی پیر آئی منگل ہے، منگل کو اس غریب نے دم توڑ دیا، شادی کے چند ہی روز کے بعد پانچ سات دس دن میں اس غریب نے دم توڑ دیا، لیکن وہ دعوت اسلامی سے محبت کرتا تھا، اجتماع میں الحمدللہ وہ آ جاتا تھا، داڑھی بدقسمتی سے اس نے رکھی نہیں تھی، شاید اس کی نیت ہوگی کہ میں شادی کے بعد رکھوں، کیونکہ یہ پتا چلا مجھے کہ وہ میرا کیسٹ بہت سنتا تھا اور آخری وقت میں بھی کیسٹ بار بار وہ چلاتا تھا، میں گھر پر گیا تھا تعزیت کے لیے بتا رہے تھے کہ وہ آپ کا کیسٹ بار بار سنتا تھا اور آپ کو پکارتا رہتا تھا کہ آؤ مجھے سنبھال لو مجھے بچا لو، وہ اتنا مطلب نے کو کیفیت اس پر تاری تھی، پھر وہ کلمے پڑھنے لگا، استغفار کیا اور اس نے توبہ کر کے پھر دم توڑ دیا، الحمدللہ کہ وہ کلمہ شریف اور توبہ استغفار پڑھ کر اس نے دم توڑا، تھا وہ الحمدللہ آپ کا اپنا بھائی تھا، اس کا بہت یہ خیال تھا کہ میں یہ آ جائیں اور میں بیعت کر لوں، لیکن یہ کہ زندگی نے وفا نہیں کی، تو اس لیے نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے، لوگ بولتے نا میں بھائی ابھی تو ٹائم پڑا ابھی تو زندگی پڑی ہے فلاں پڑا، اس غریب کو نصیب، پھر تو الحمدللہ اس کے گھر میں اس کے والد صاحب اس کے بڑے بھائی جن کی ان کے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی، وہ دو تین اور بھائی جو کسی نے بھی داڑھی نہیں رکھی تھی، جنہوں نے سب کو میں نے سمجھایا، سب نے مجھے وعدہ کیا کہ الحمدللہ اب سب کے سب ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت دے، تو یہ کہ میرے بھائیوں زندگی کا کیا بھروسہ، آپ کہیں میں شادی کے بعد رکھوں گا یا شادی کے بعد فلاں کام کروں گا مبلغ بنوں گا یہ بنوں گا وہ بنوں گا، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ، آپ کو کیا پتا ابھی تو آپ کی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ آپ کی منگنی ہوگی، ہو گئی تو کیا ضروری ہے کہ آپ کی شادی ہوگی، شادی بھی ہو گئی تو کیا ضروری ہے کہ آپ کا ذہن جو اس وقت ہے وہ پھر رہے گا، ہو سکتا ہے آنے والی آپ کو بگاڑ دے، یہ بھی ہوتا ہے، آنے والیاں کئی بار وہ نیک لوگوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اتنی فیشن پرستی ان میں ہوتی ہے بعض اوقات، ہر وقت نہیں بلکہ اکثریت، فیشن تو آپ کو پتا ہوتی ہے، تو اس کے لیے درد سر بن جاتا ہے، وہ بولتی ہے کہ میں نے تیرے کو جب تیری داڑھی نہیں تھی اس وقت شادی کی تو جیسا سیمپل دکھایا وہی مال چاہیے مجھے، تو آپ کیا کرو، ایسے بھی ملے مجھے کیس، مذاق کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تیری پہلے داڑھی نہیں تھی اب تو نے کیا کر لیا اور اٹھ کر چلے جاتے، تو آپ شادی کے بعد رکھو اور یوں آزمائش پڑ جائے، پھر بیوی کی خاطر اللہ رسول کے حکم کی تم نافرمانی کرو داڑھی منڈوا دو، تو اس لیے پہلے رکھ لو تو جو آئے گی وہ دیکھ کر آئے گی تو انشاءاللہ سنبھل کر رہے گی، پہلے سے ہی دیکھ کر آئے گی تو وہ سنبھل کر رہے گی، پہلے نہیں دکھائی بعد میں تو بولے گی میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور دھوکا ہوا، تو آپ کیا کرو، نعوذ باللہ پھر وہ کفریات بکے گی تو داڑھی مبارک کو گالیاں دے گی توہین کرے گی سنت کی، تو آپ کیا کرو، جہالت تو دیر تھوڑی لگتی ہے گالی دیتے ہو، معاذ اللہ یہ تو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ تجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، معاذ اللہ داڑھی کی توہین ہے، سنت اچھی نہیں لگتی معاذ اللہ، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان کو تو کبھی ایسا مطلب جو جملہ زبان پہ نہیں آ سکتا کہ سنت اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ وسوسہ کسی کو آیا بھی تو وہ اپنے دل میں اس کو مطلب ہے کہ وہ دفن کر دے گا، زبان پہ کبھی نہیں لائے گا اور وہ ذہن بھی نہیں جمائے گا، ذہن دل سے بھی وہ دور کرے گا کہ نہیں نہیں رسول اللہ کی ہر سنت اچھی ہے، خلاص ہر سنت اچھی ہے، بس وہ صحابہ کرام محبت کر گئے اور عشق کرنے والے محبت کرنے والے اپنے اپنے مزارات میں چلے گئے، اب تو میرے پیارے سائیں بھائیوں بس نام و نمود دکھاوا نمائش اور ریاکاری کا دور دورہ ہے، ہر ایک اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے بھی قضا کر دیتا ہے، کبھی کبھی جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن کبھی آزمائش پڑ گئی تو بولتا ہے نہ جانے کیا میری خطا ہو گئی ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، بس وہ جس کام میں ہاتھ ڈالو تو ہمیں ناکامی ہوتی ہے، کاروبار ہمارا ٹھپ ہو گیا، دھندا بند ہو گیا، یہ ہو گیا، برکت چلی گئی، پتا نہیں کیا ہم سے بھول ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو نماز نہیں پڑھتا اور بولتا ہے کہ پتا نہیں میری کیا بھول ہو گئی، تو تجھے یہ بھول نظر نہیں آتی جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر یہی بگڑی تو باقی اعمال بدر جائے اور نہ خراب ہوں گے، تو روز محشر کے جاگ اداس بوت اولی پرسیش نماز بوت، میں مسلمان پر سب سے پہلا فرض تو نماز ہے، نماز پڑھتا نہیں پھر کہتا پتا نہیں میری کیا بھول ہو گئی، میں شیطان بھی کہتا اندھا کر دیتا انسان کو، داڑھی منڈاتا ہے پھر بھی کہتا ہے پتا نہیں کیا بھول ہو گئی، یہ داڑھی تو نے منڈی بھی حرام پھیلے تیرا, اور 24 گھنٹے یہودیوں جیسی شکل ہے. پھر کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری کون سی بھول ہو گئی, یہ تیری بھول تجھے نظر نہیں آتی, دو دو ٹکڑے تو گالیاں بکتا ہے تجھے بھول نظر نہیں آتی, بات بات میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ تیری بھول نظر نہیں آئی, بات بات پر تو وعدہ خلافی کرتا ہے, ماں کو ستاتا ہے, باپ کا دل دکھاتا ہے, بچوں کو دین سکھانے سے روکتا ہے, صرف دنیا پڑھاتا ہے, صرف دنیا پڑھاتا ہے, قرآن نہیں پڑھاتا, قاعدہ نہیں پڑھاتا, سنت نہیں سکھاتا, اس کو نماز کی ترغیب نہیں دلاتا, تیرے کو بھول تیری نظر ہی نہیں آتی, پتا نہیں کیا بھول گئی. تو یار لوگوں میں بڑا عجیب اتفاق ہے, تو بھول پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ بھول اس کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی انجانے میں کوئی منت مان لی اور وہ رہ گئی اور جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا, وہ اس کو بھول کہتے ہیں, یا وہ کبھی قبرستان چلے گئے تو وہاں پیشاب کر لیا تھا تو اس کو وہ سمجھتے کہ یہ بھول ہو گئی. دنیا میں تکلیف آتی ہے نا, کوئی جھپٹ لگ گئی, آسیب آ گیا, تو یہ اس کو بےچارے بھول سمجھتے ہیں. باقی بڑے بڑے فرض گول ہو جائیں تو یہ بھول نظر نہیں آتی, نماز نہ پڑھنا یہ عیب ہی نہیں رہا بدقسمتی سے, داڑھی منڈانا یہ عیب ہی نہیں رہا, گالیاں بکنا, جھوٹ بولنا, حرام روزی کمانا یہ اب عیب ہی نظر نہیں ہے, رشوت کا لین دین کرنا معاذ اللہ عیب ہی نہیں, وہ تو منت چھوٹ گئی تھی وہ عیب ہو گیا. ہاں منت اگر کسی نے واقعی مانی, اول تو منت اللہ کے لیے مانی جاتی ہے یہ یاد رکھیں, اور منت کی تعریف بھی سن لیں. اکثر لوگ یہ نیت بھی کر لیتے ہیں, سمجھتے میں نے میری منت ہو گئی, یہ منت نہیں ہوتی. منت میں الفاظ شرط ہوتے ہیں, اور الفاظ اتنی آواز سے زبان سے بولنا شرط ہے کہ کانوں سے سن بھی لے, ورنہ منت سرے سے نافذ نہیں ہوگی, وہ منت منت نہیں. تو وہ ہوتی یہ ہے کہ جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ میں فلا میرا کام ہو گیا, ارے کام کی قید نہ بھی تھی, میں اللہ کے لیے آنے والی سوموار کا روزہ رکھوں گا, تو یہ ہو گئی منت, اور اب اس کا پورا کرنا واجب ہے, اگر اب سوموار کا روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا, یہ ہے منت. اس میں بھی پھر اگر دل میں نیت کی آئندہ سوموار کا روزہ رکھوں گا, میں نے دل میں نیت کی نا جیسے, تو یہ منت نہیں ہوئی, زبان سے اتنی آواز سے کہنا شرط ہے کہ خود سن لے, یہ منت. اس میں بھی رعایت ہے. اچھا مثلا کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں گوشت پاک کے 11 دینگے چڑھاؤں گا, نیاز کروں گا گوشت پاک کی, 11 دینگے چڑھاؤں گا, یہ اس نے زبان سے کہا, تو یہ منت نہیں ہوئی. چاہیے یہ کہ بے شک 111 دینگے چڑھائے, اللہ نے توفیق دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ منت نہیں کہلائے گی. منت تو وہی ہوئی کہ جو یہ الفاظ ہوں کہ میں اللہ کے لیے فلاں کام کروں گا, اللہ کے لیے, اس منت کا, اس نظر کا, نظر شرعی بھی اسی کو کہیں گے. تو یہ مطلب یعنی کہ واجب ہو جائے گی پوری کرنا, ورنہ مطلب یہ کہ وہ واجب نہیں ہوتی منت. خدا کے واسطے مطلب یعنی کہ شیطان کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں کہ صحابہ کرام تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹتے تھے اور ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا. مثال کے طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے تھے تو وہ کھانا کھاتے وقت جب موقع آتا کہ کھانا کھاتے تو سرکار جب تک شروع نہ کرتے تھے وہ کھانا شروع نہیں کرتے, اتنا ادب کرتے, اتنا عشق ہوتا. اور ان کے یہاں جب بچے ہوتے تھے, بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات کرام میں لکھے, ان کے یہاں جب چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کو اٹھا کر سرکار کی گود میں پیش کرتے تھے, سرکار کی خدمت میں پیش کرتے تھے, اور سرکار ان کے سر پر دست مبارک پھیر دیتے اور برکت کی دعا کرتے, کھجور چباتے, اور کھجور چبا کر پھر اس منے کے مدینے کے منے کے منہ میں رکھ دیتے. اس کو تحنیک کہتے ہیں, تحنیک. تو جب بچہ پیدا ہو, علماء نے اس سے نکالا, جب بھی گھر میں بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے تحنیک کرائی جائے, یعنی کسی بزرگ کے پاس اس بچے کو پیش کر دیا جائے تاکہ وہ بزرگ جو ہیں اس کے لیے دعائیں برکت بھی کریں اور تحنیک کریں, اس یعنی اپنے منہ سے چبا کر اپنی کھجور, چبی ہوئی کھجور اس بچے کے منہ میں دیں. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لے کر آئیں اور سرکار کی گود میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کھجور منگا کر چبائی اور اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا, پھر برکت کی دعا دی,
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ